تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا انفسكم واهليكم نارا محترم حضرات وہی میرا موضوع چل رہا ہے اور شاید رات سے کہ اسلام نے اپنی اولاد کی اور اپنے زیر بچوں کی کیفیت کے لیے کیا رہنمائی کر رہی اور یہ کہ ہم اس پر کتنا عمل کر رہے ہیں. ہمارے بچے اور ہماری اولاد نام کی مسلمان کام کی یہ ہماری اس غلط تربیت کا آدر ہے کہ ہم نے اسلامی ہدایات سے ہٹ کر اپنی اولاد کی ورنہ کوئی وجہ نہیں کہ صحیح اصول تربیت پر عمل کیا جائے اور پھر اس کے نتائج اچھے نتائج سامنے آئیں. یہ موضوع اگر یہ ہے بہت طویل لیکن اللہ نے چاہا تو بہت مفید ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان ہدایات پر جو قرآن کریم نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد اور اپنے زیر تربیت لوگوں کی تربیت کے سلسلے میں جو دین ہدایات ان کا نام عمل ہے ان شاء اللہ بہت فائدہ ہوگا. میں پہنچا تھا تمام مدارسوں اور تمام مدارسوں میں یہاں تک کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد کیا کیا کرنا چاہیے اور 7 دن تک میں پہنچا تھا اپنے کو اور اسی میں میں نے خطرہ کو بھی ذکر کر دیا. آج اس سے آگے چلتا ہوں تھوڑا قدم اور بڑھاتا ہوں. یہ آپ یاد رکھیے اور یہ ثابت ہے احادیث سے بھی کہ ناسمجھ چھوٹے بچے دودھ پینے والے جو شیر خور بچے کہلاتے ہیں اور بظاہر ان میں کوئی سمجھ بوجھ اور شعور نہیں ہوتا ماں کے اوپر لازم ہے باپ پر نگرانی اس کی لازم ہے کہ وہ خیال رکھے کہ ان بچوں سے ایسے کام نہ کرائیں یعنی اپنے اختیار سے ایسے حالات پیدا نہ کریں کہ جو اسلامی احکام کے خلاف. مثال کے طور پر چھوٹے بچوں کو مائیں جو ہوتی ہیں عام طور پر پیشاب کا آنے کے لیے بٹھاتی ہیں چاہے اپنے قدموں پر بٹھائیں یا کسی اور چیز پر بٹھائیں تو اس میں یہ خیال نہیں رکھتی کہ قبلے کی طرف پشت ہو رہی ہے یا قبلے کی طرف سینہ ہو رہا ہے اس کا خیال نہیں. بس جس طریقے سے بھی یہ کرتی حالانکہ اسلامی حکم یہ حدیث شریف میں بالکل صاف آیا ہے کہ جب تم قضائے حاجت کرو جب تم پیشاب کا آنے کے لیے آؤ فلا تستقبل القبلۃ ولا تستدبرها تو کعبہ مکرمہ کی طرف نہ تو پشت کرو اور نہ تم رخ کرو نہ سینہ ہو کعبے کی طرف اور نہ پشت. یہ حدیث شریف حدیث کی تمام کتابوں میں موجود ہے. چھوٹے بچے تو کجا رہے بڑے بھی اس کا خیال نہیں کرتے. یہ حکم صرف بڑوں کے لیے نہیں بلکہ بچوں کی تربیت کرنے والی ماؤں کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنے بچے کو قبلہ رخ نہ بٹھائے یا قبلے کی طرح پشت کر کے قضائے حاجت کے لیے نہ بٹھائے بلکہ کوئی دوسرا رخ اختیار کرے. یہاں سے چلتا ہے تربیت سے معاملہ. میں ایک بات یہاں زمنن عرض کر دوں اور موقع ہوا تو اسی موضوع میں آگے جا کر تفصیلاً عرض کروں گا ان شاء اللہ کہ اللہ تعالیٰ ہر بچے کو پیدا فرماتا ہے فطرت اسلام کا, ہر بچے کو پیدا فراج قرآن کریم میں بھی یہ آیت موجود ہے اور حدیث شریف میں اس کی تشریح آئی ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ, یہ اللہ کی فطرت ہے یعنی یہ دین اسلام فطری دین ہے جس پر بچے کو اللہ نے پیدا کیا, لوگوں کو اللہ تعالیٰ اسی پر پیدا فرماتا ہے. لیکن بعد میں پھر اس میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں. بچہ جب پیدا ہوتا ہے دنیا کے ماحول سے, گھر کے ماحول سے اور دوسرے ماحول سے بالکل بے نیاز ہوتا ہے. وہ اس حال میں ہوتا ہے کہ صحیح فطرت اسلامی پر ہوتا ہے, البتہ وہ کچے ذہن کا ہے, اس کو جس طرف ڈھال دیا جائے گا وہ ڈھل جائے گا. اگر اس بچے کے ساتھ فطرت اسلامی کے مطابق عمل کریں ماں اور باپ تو اس کی فطرت کے مطابق یہ عمل ہوگا اور بچے کا نشو و نما بہت اچھا ہوگا. اور اگر اس کی فطرت کے خلاف جس پر اللہ نے پیدا فرمایا ہے ماں باپ عمل کریں گے یا ماحول اس پر اثر کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ بگڑ جائے گا. حدیث شریف میں جو تقریباً تمام کتب حدیث میں موجود ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام کی, کافر کے یہاں ہو یا مومن کے یہاں پیدا ہوا تو فطرت اسلامی پر پیدا ہوا. آگے آپ نے فرمایا تھا اب واہ یو ہو بے دانی او یو نشرانی او یو مسجدانی, اب اس کے ماں باپ چاہیں تو اسے مومن بنائے رکھیں, یہ حدیث میں لفظ نہیں لیکن میں نے ذکر کر دیا, اور چاہیں تو اسے نصرانی بنا دیں, یہودی بنا دیں, مجوسی بنا دیں, ہندو بنا دیں, کافر بنا دیں. پیدا تو ہوا تھا وہ فطرت اسلام پر, ماں باپ کی تربیت نے, گھر کے ماحول نے, غلط قسم کے دوستوں کی ہم نشینی نے اس کو بگاڑ دیا. اب وہ یہودی بھی بن سکتا ہے, نصرانی بھی بن سکتا ہے, مجوسی بھی بن سکتا ہے, ہندو بھی بن سکتا ہے. حاصل اس حدیث شریف کا یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر, اس کے بعد وہ بگڑتا ہے اپنے ماں باپ کی تربیت, یا درست رہتا ہے اپنے ماں باپ کی تربیت. بگاڑ بھی اسی تربیت سے آتا ہے اور سنہار بھی اسی تربیت سے آتا ہے, دونوں تربیت سے آتی ہے. تو بچہ تو پیدا ہوا ہے صحیح فطرت پر, اگر اس کو قبلہ رخ نہ بٹھایا جائے یا قبلے کی طرف پشت کر کے نہ بٹھایا جائے قضائے حاجت کے لیے, تو اس کی فطرت کے مطابق یہ کام ہو گیا, وہ فطرت اسلامی اس کے اندر اور راسخ ہوگی اور پختہ ہوگی. اور اگر ماں باپ نے خصوصاً مانے اس کا لحاظ نہ رکھا اور جدھر کو بھی رخ ہو گیا اس طرح کتنے بٹھا دیا قضائے حاجت کے لیے, بچے کی فطرت کے خلاف یہ عمل آئے, ظاہر ہے کہ اب اس کا اثر ہو اور اس کے دل سے کعبے کی اور قبلے کی حرمت اور عزت نکلنا شروع ہو جائے گی, خود بخود وہ بات نہیں رہے گی. کعبہ مکرمہ کی اور جانب قبلہ کی حرمت اور احترام کا حکم آیا ہے احادیث میں, ایک حدیث شریف میں آیا کہ کعبہ مکرمہ کی طرف یعنی جانب قبلہ میں اپنے پاؤں رکھنے کا لا تنوی ارجلا تم القد اور کما پاؤ, قبلے کی جانب اپنے پاؤں نہ پھیلاؤ. ہم اس کا نحاظ رکھتے ہیں ایک اور حدیث میں آیا, سنیے اس کو, فرمایا من تخلف جاہ القبلہ, جو شخص قبلے کی طرف تھوک دے, تھوک نہ دے, تھوک آیا اور اس نے بغیر لحاظ کیے ہوئے قبلے کی طرف تھوک دیا, آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ وہ تھوک اس کی پیشانی کے درمیان ہو, پیشانی پر لگا ہو, جائے امن قیامت و تفلوہ بہ جائے گا, پیشانی پر وہ تھوک لگا ہوا ہوگا, پتہ چل جائے گا تمام اہل محشر کو کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے تھوک ادا کرنے کی جاتی, کتنا احترام کرنے کا حکم آیا ہے, کتنے ہے ہمارے اندر یا ہمارے بچوں کے اندر یہ احترام, جب قبلے کی طرف تھوکنے کا یہ حکم ہے اور اس کے بارے میں یہ وعید آئی ہے تو پیشاب اور پاپانا تو بہت غلیظ چیز ہے, یہ قبلے کی طرف رخ کر کے یا قبلے کی جانب پشت کر کے کرنے کا کیسے جواب ہو جائے گا اور کیسے اللہ کے یہاں یہ پسندیدہ بات ہو, اس لیے تربیت دینے والی ماؤں کا لازم ہے اور باپ کے اوپر نگرانی لازم ہے کہ وہ چھوٹے بچوں کو جانب قبلہ رخ کر کے یا پشت کر کے سزائے حاضر نہ کرے. ایک اور چیز بھی اسی کے ساتھ ساتھ ہم کر دوں, ہماری بہت سی بہنیں اور بہت سی مائیں بچوں کی طہارت اور نجاست کا خیال نہیں رکھتی, پیشاب دیا بچے نے کسی کپڑے میں اسے ڈال دیا اسی طریقے سے دھوپ میں, خشک ہو گیا اس کو لے لیا اسی کو باندھ, یقین رکھیے حدیث شریف میں آیا ہے لاقد تمی مدار کا تو بے تنشیل ہے بول مستقفا, رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جہاں پیشاب, رحمت کے فرشتے وہاں داخل نہیں ہوتے جہاں پیشاب ہو, چاہے وہ پیشاب کسی برتن میں جمع کر کے رکھ لیا یا کسی کپڑے میں ڈھیلے کپڑے میں وہ ہو یا خشک کپڑا پیشاب کا ہو, نجس ماں رحمت کے فرشتے نہیں ہیں, لاقد کل ملائکہ تو بے تنقیح بول مستنقع, اس کا لحاظ نہیں رکھتے, بچہ پیشاب کرتا ہے چارپائی پر کرتا ہے ہر جگہ کرتا ہے, اسے بیچارہ معذور ہے, بس اسی طریقے سے اسے خشک ہونے دیا, نہ دھونے کی ضرورت نہ صاف کرنے کی ضرورت اسی طریقے سے کر لیا, آپ اللہ خوب جانتے ہیں ہمارے گھروں میں خود یہ کام ہوتے ہیں, اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے, اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کی طبیعت سے پاکیزگی نکلنا شروع ہو جاتی ہے, بچے کی طبیعت میں پاکیزگی باقی نہیں ہوتی اور پھر وہ مقام اور مرحلہ آ جاتا ہے کہ بچے کو نجاست اور غلاظت سے کسی قسم کا تنق کسی قسم کی نفرت نہیں ہوتی, وہ نجاست اور غلاظت کو ایسی سمجھ لیتا ہے معمولی سی بات, اللہ تعالیٰ نے مومن بچے کو پیدا کیا ہے پاکیزگی کا, خدا کے ہم اس کی پاکیزگی کی حفاظت کرتے ہیں, وہ حفاظت اسی زمانے سے ہوتی ہے, اس لیے اس کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے کہ کسی چھوٹے بچے کے کپڑے کو جبکہ اس کے اندر پیشاب یا پاخانہ لگ گیا ہو خشک کر کے نہیں رکھنا چاہیے, بلکہ اس کو باقاعدہ دھو کر پاک کر کے پھر اس کو استعمال کرانا چاہیے, ایسے ہی بچے کو اس نے پیشاب وغیرہ کیا ماں نے کیا کیا کہ کسی کپڑے سے اسے خشک کر دیا اس کے بدن کو اس کی ٹانگوں کو اور پھر اسی طریقے سے ڈال دیا, بچہ نہ جا سکے جب تک اس کو دھویا نہ جائے گا اس وقت تک بچہ پاک نہ ہوگا, حتیٰ کہ اگر ایسے بچے کو گود میں لے کر بیٹھ گئی اور نماز شروع کر دی تو نماز نہیں ہوگی کیونکہ نہ جا سکتا, کتنا اہتمام کیا ہے شریعت نے اور اسلام نے بچوں کی پاکیزگی, یہ پاکیزگی اتنا ضروری ہے, یہ پاکیزگی اسی دور سے چلتی ہے, اسی طریقے سے حضرت طہارت اور نجاست کے جو مسائل ہیں ان کی طرف توجہ رکھنا ضروری ہے, بچوں کی تربیت میں بننا تو ان کی طبیعت کے اندر گندگی آ جاتی ہے, اور یہ گندگی پھر یہاں تک پہنچتی ہے کہ بڑے ہونے کے بعد حلال اور حرام کا امتیاز ان سے ہو جاتا ہے. بہرحال میرا مقصود یہ ہے کہ چھوٹے بچے کو جو اللہ کی امانت ہے, وہ چھوٹا بچہ جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے خصوصاً ماں باپ کے لیے, وہ چھوٹا بچہ کہ جو فطرت اسلام پر جس کو اللہ نے پیدا کیا, وہ چھوٹا بچہ جو بالکل سادہ ہے اور اس کا ذہن بالکل صاف ہے ہر قسم کی قدورت سے, ہر قسم کے میل سے, ہر قسم کی گمراہی سے, اس کی ابھی سے حفاظت کرنا ضروری ہے. اس پاکیزگی کو اور اس کی اس فطرت کو نہ صرف محفوظ رکھنا بلکہ اور اس کے اندر اضافہ کرنا اور ترقی کرنا ہی لازم ہے. پھر دیکھیے بچہ کیسا پاکیزہ پیدا ہوتا ہے اور کیسا پاکیزہ وہ رہتا ہے. بعض بزرگوں کے بارے میں نے سنا ہے اور وہ حقیقت بھی ہے کہ ان کی ماؤں نے تربیت اسی انداز میں کی, بڑے ہونے کے بعد ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ نجاست کو دیکھ نہیں سکتے تھے, وہ کسی غلطی اور غلیظ چیز کو دیکھ نہیں سکتے تھے. اس قدر نازک طبیعت ان کی ہو چکی تھی کہ اگر وہ کسی گندی چیز کو دیکھ لیں تو کیا جائے. ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ, ان کے تو بچپن میں چڑھنی یہ تھی کہ اگر کسی نے اپنا پیٹ کھول دیا تو انہیں قیا جائے, بس بچے ان کے سامنے اپنا پیٹ کھول کر دے پاتے تھے. یہ اول کی یہ بات پیدا ہوئی, اس لیے اس کی حفاظت اور اس کی تربیت بہت ضروری ہے. اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو چھوٹی موٹی ہیں ہمارے اعتبار سے, لیکن بچے کی تربیت میں وہ کلیدی کردار ادا کرتے ہیں. چند چیزیں اور بھی ہیں, اسے مثلا دودھ کا مسئلہ ہے, دودھ پلانے کا مسئلہ ہے. شروع سے لے کر آج تک اس پر تمام ڈاکٹروں کا طبیبوں کا اتفاق کہ چھوٹے بچے کے لیے ماں کے دودھ سے زیادہ بہتر اور کوئی مزہ نہیں, بشرطے کہ اس دودھ میں کوئی فساد اور خرابی نہ, سب کا اتفاق. لعنت ہے اس فیشن والے معاشرے پر کہ ماؤں کو آزاد کر دیا دودھ کے لیے, جانوروں کے دودھ پر کر دیا. جانور کی کون سے, وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کون سے جانوروں کا دودھ جس پر بچوں کی پرورش ہوتی ہے. مائیں تو اپنے حسن کی حفاظت میں دودھ پلاتی ہیں, ڈالتی اور انہیں بچوں کو یہ ان جانوروں کی اور حیوانات کے دودھ کی پرورش. اور یہ بالکل مسلم بات ہے, ماہرین نفسیات اس کو جانتی ہیں کہ بچے کے اخلاق و عادات پر دودھ کا اثر پڑتا ہے. جیسا دودھ اس کو ملا ہوگا بچپن میں اس کے اخلاق و عادات ایسے, کہتا تو نہیں میں لیکن اس قانون کے اعتبار سے مسلم ہے. اس کا نتیجہ تو یہ ہوگا کہ ایسے بچے جو جانوروں کے دودھ پر پرورش پاتے ہیں ان کے اندر بھی یہ اوصاف کچھ نہ کچھ آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ ہے. ماؤں کا دودھ پینے والے شریف, ماؤں کا دودھ پینے والے شریف ہوتے ہیں, کمین ماؤں کا دودھ پینے والے کمین ہوتے ہیں. میں اپنی طرف سے بھی کہہ رہا ہوں, حدیث شریف کا مضمون نہیں, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ جو میں اپنے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو شریف ماؤں کا دودھ پلا. بہادر ماں کے دودھ پینے والے بہادر ہوتے ہیں, بزدل ماں کے دودھ پینے والے بزدل ہوتے ہیں, اچھے اخلاق والی ماں کا دودھ پینے والے با اخلاق ہوتے ہیں, اور اخلاق باختہ عورتوں کا دودھ پینے والے ہوتے ہیں. دودھ کا اثر اخلاق پر بچے کے پڑتا ہے, آگے اس کی پوری زندگی اسی پر آتی ہے, اسی پر بنتی ہے اور اسی سے بگڑتی ہے. اسی لیے آپ اسلام علیہ وسلم نے تاکید فرما دی کہ اپنے بچوں کو شریف ماؤں کا دودھ پلا. آپ نے اگر سیرت پڑھی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس میں آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے حضرت حلیمہ صادقہ کو مقرر کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کر دیا. بڑی حکمتیں تھیں اور بڑے اونچے خاندان کی شریف عورت اور اللہ نے ان کو بڑی خوبیوں سے نوازا. حضرت حلیمہ صادقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بڑی خوبیوں سے نوازا. اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ پلانے کے لیے. جناب دو سال کی مدت تک دو سال کی عمر تک ان کا آپ دودھ پیتے رہے اور اس کے بعد بھی انہیں کے یہاں پرورش پائی چھ مہینے اور. مگر پھر ایک واقعہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو گئی ان کو والدہ کے پاس پہنچانے کا. اس واقعے کا ذکر اس وقت بے محل ہوگا. میرا مطلب یہ تھا کہ کس طریقے سے شریف ماؤں اور شریف عورتوں کا دودھ پلانے کا اہتمام کرایا ہے شریعت نے اور اسلام نے اور ہم جانوروں کا دودھ پلاتے ہیں. بھائی ماں سے زیادہ بچے کے لیے اور کون بہتر ہوگا؟ ایک عربی مقولہ ہے ہم تب الغذاء للطفل ہم تب الغذاء للطفل لبن الام. سب سے بہترین غذا بچے کے لیے ماں کا دودھ شروع سے چلی آ رہی ہے. ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں. اللہ جانے کیا حکمت ہے اور کیا مصلحت ہے ہماری اس کے اندر. ہاں اگر ماں بیمار ہے یا اس کے دودھ میں کوئی خرابی ہے تو کسی اور عورت کا دودھ پلائے جو شریف ہو اچھے خاندان کی ہو با اخلاق اس کا دودھ پلوا دے. لیکن یہ جانوروں کے دودھ پر ڈالنا میری سمجھ میں نہیں آیا. آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں تو سمجھ. یہ کہاں تک اہتمام کیا ہے مومن بچے کو شریف بنانے کے لیے با اخلاق بنانے کے لیے شروع سے چل رہا ہے. تو دودھ کا مسئلہ تھا. پھر دودھ کے مسئلے میں بھی یہ ہے کہ اس کے اوقات مقرر ہوتے ہیں اور فطری طریقے پر قدرتی طریقے پر بھی اللہ نے اس کا وقت مقرر کر دیا. بچے کو بھوک لگتی ہے ماں کے دودھ ادھر آتی. بھوک نہیں لگتی دودھ نہیں اترتی. اللہ کا نہیں کرتا سنا کے آپ ادا خوب جانتے ہیں. جب بھوک بچے میں لگتی ہے اور روتا ہے ماں کا دودھ اترا. بھوک نہیں لگتی پڑا رہتا ہے سوتا رہتا ہے اس کا دودھ نہیں آتا. یہ نظام اللہ نے بنایا. کیسا نظام بنایا ہے بچے اس کے اوپر آپ غور کریں گے تو بہت ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آئے گی. یہ دودھ پینے کا زمانہ ہے. اس زمانے میں بھی احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بچے کے سامنے ایسی حرکتیں نہ کی جائیں, ماں باپ ایسی حرکتیں نہ کریں کہ جو اخلاق کے خلاف. اس لیے کہ بچہ دیکھتا تو ہے اگر شعور نہیں اور وہ دیکھی ہوئی چیز اس کے ذہن میں پیوست ہو جاتی. اگر کوئی اخلاق کے خلاف حرکتیں کر رہے ہیں ماں باپ یا اور کوئی اب بچے نے دیکھا ہے تو ذہن میں پہنچ جائے. یہ تو ایسا سمجھیے کہ جیسے کیمرہ ہوتا ہے اور پیچھے اس کے وہ فلم لگی ہوئی ہوتی ہے جو کچھ آ گیا اس کے عدسے کے سامنے شیشے کے سامنے وہ پہنچ گئی اس کی تصویر بن گئی. بالکل اسی طریقے سے بچے کا ذہن یہ آنکھیں جو ہے بچے کی یہ کیمرے کا عدسہ کیمرے کا شیشہ ہے. وہ ذہن جو اس کا پیچھے حافظے کے اندر ہے وہ اس کے لیے فلم ہے. ادھر اس نے دیکھا ادھر کھٹ سے وہ فلم تصویر آ گئی. اب وہ سمجھے یا نہ سمجھے شعور رکھے یا نہ رکھے بہرحال وہ چیز اس کے ذہن میں پہنچ گئی. کیا نتیجہ ہوگا بعد میں جا کر اس کے نتائج سامنے آئیں گے. اس لیے بچے کے سامنے چھوٹے بچے کے سامنے بہت ہی محتاط زندگی گزارنے کی ضرورت ہوتی ہے تب جا کر باپ داخلہ ہوگا. چلیے دور گزر گیا بچے کے دودھ پینے کا دور گزر گیا. دو سال کی عمر ہو گئی. دو سال کی عمر پر دودھ چھوڑا دینا ضروری ہے. اس کے بعد دودھ پلانا عام طور پر جائز ہے, اس کو غذا پر ڈالا جائے, ٹھوس غذا پر اس کو ڈالا جائے رفتہ رفتہ. اور ہمارے یہاں عام طور پر یہی معمول ہے ان خواتین میں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں کہ وہ دو سال تک دودھ پلاتی ہیں اور پھر چھپا دیتی ہیں. اب اس کے بعد بچے میں کچھ شعور آتا ہے, ایسا شعور آیا کہ یا تو اس دو سال سے پہلے ہی یا اس دو سال کے دو سال کی عمر پر یا اس کے کچھ بعد وہ کچھ اپنی زبان کھول سوتلی زبان میں بولتا ہے, کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے, سمجھے یا نہ سمجھے. ماں باپ اور دوسرے سننے والے خوش ہوتے ہیں اور خوش ہونا ہی نہیں کہ بچے نے زبان کھولی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جاری کی, فرمایا اس سہو آیا سے بھی آنے کو اول کلمتی سے لا الہ الا اللہ, کہ تم سب سے پہلے اپنے بچوں کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ, اپنے بچوں کی زبان کھلواؤ لا الہ الا اللہ پر. اس سہو آیا سے بھی آنے, اپنے بچوں کی زبان کھلواؤ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ پر کھلواؤ, یا ایک حدیث میں آیا اللہ اللہ کے اوپر کھلواؤ. بچہ جب زبان کھولنا شروع کرے, تلقین کی جائے, اس کو بتایا جائے, اس کو اس کے سامنے بار بار یہ کلمات کہے جائیں, بچہ نقل کرے گا, بچہ نقال ہوتا ہے. خوب سمجھ لیجیے, جیسے بندر نقال ہوتا ہے ایسے بچہ نقال ہوتا ہے, بلکہ بچہ اس سے بھی جاتا ہے. جو کچھ وہ دیکھتا ہے وہ کرے گا, جو کچھ وہ سنتا ہے وہ بولے گا, جو کچھ وہ دوسروں کو کرتا دیکھتا ہے وہ کرے گا. اس لیے اس کے سامنے لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہو, اس کے سامنے اللہ اللہ کا ورد کرتے رہو, وہ بھی زبان اپنی اسی پر کھل رہی ہے. تو آپ نے تو صاف فرما دیا کہ اپنے بچوں کی زبان کھلواؤ, افتحوا علی ابنائکم, اپنے بچوں کی زبان کھلواؤ. اول کلمۃ, سب سے پہلی بات, وہ سب سے پہلی بات پہنچتی ہے بلا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کہہ لو. ہمیں تو اس پتہ نہیں چلے گا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی برکت سے بچے کا ایمان نہ صرف محفوظ بلکہ مضبوط ہو جائے گا, اور اس کی تربیت میں یہ تخم پڑ جائے گا, اس کے ذہن میں یہ بیج جم جائے گا کہ میں مسلم ہوں, میں اللہ کو ایک ماننے والا ہوں, اللہ میرا معبود ہے, میں اس کا بندہ ہوں. یہ بیج اس کے ذہن میں راسخ ہو جائے, حالانکہ وہ مانا نہیں جانتا. میں نے شاید اس موقع پر بیان کیا تھا جب میں نے یاد کیا تھا کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد جلد سے جلد اس کے کان میں اذان اور اقامت کے کلمات کہے جائیں. وہاں بھی میں نے یہی عرض کیا تھا کہ اگر یہ بچہ نہیں سمجھتا لیکن وہ اس کے لاشعور میں جا کر فیمس ہو رہا, کان یہ ان کے ذریعے جو بات جاتی ہے وہ دل تک پہنچتی ہے, آنکھوں کے ذریعے جو بات دیکھتا ہے وہ ذہن تک پہنچتی ہے. حدیث شریف میں آیا الاذنان قبر القلب, یہ کان جو ہے یہ دل کے لیے قیف ہے. قیف آپ جانتے ہیں شاید, قیف کہتے ہیں پھول کو, یعنی بوتل کے منہ پر رکھ کر جب دوسری بوتل سے اس میں تیل ڈالا جائے تو ایک پھول کا رکھ لیتے ہیں, قیف کہتے ہیں مجھے اردو میں. قیف, فرمایا کہ الاذنان قبر القلب, یہ کان جو ہے یہ دل کے لیے قیف ہے, یعنی یہ بات باہر سے آئی اس قیف کے اندر اور سیدھی دل میں اتر. یہ کلمہ لا الہ, یہ اذان کے کلمات اور اقامت کے کلمات کان کو اس نے سنے, اگرچہ شعور نہیں اس کو, دل میں اتر, آنکھوں سے اس نے دیکھا, اپنے گھر کے ماحول کو ذہن پر نقش ہوگی. تو فرمایا کہ اس تہو علا سے بھی آنے کو, اپنے بچوں کی زبان کھلوا. کون سے کلمے سے کھلوا؟ سب سے پہلے یہ صفت سکھاؤ لا الہ الا یا اللہ. سکھانے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا, ماں ہے, باپ ہے, بھائی ہے, بہنیں ہیں, بچے کی تربیت میں سب شریک ہیں, اپنے اپنے مرتبے کے مطابق سب کا حصہ ہے بچے کی تربیت میں. اس کے سامنے, اس چھوٹے بچے کے سامنے جو اپنی زبان کھول رہا ہے لا الہ الا اللہ 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 اکبر اور اس قسم کے کلمہ مسلسل پڑھتے رہیں گے, یقین رکھیے بچہ ان کے اوپر زبان کھول جائے. میں کہتا تو نہیں, اپنی مثال تو میں دیتا نہیں ہوں. پونے دو سال کا ایک پوتا ہے میرا, دیکھتا ہے وہ نماز پڑھتے ہوئے, سنتا ہے وہ کانوں سے اذان کو مسجد. جب اذان شروع ہوئی اپنی زبان میں کہتے ہیں اللہ, آگے کچھ اور کہتا ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. نماز پڑھتے ہیں اللہ, زبان سے اس کی اللہ نہیں کہتا, لا الہ الا اللہ الحمد للہ اس سے سیکھ لیا. کہتے ہیں اس سے پڑھو لا الہ الا اللہ, پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ اتنا آسان کلمہ ہے کہ چھوٹے بچوں کی زبان پر آسانی سے رواں ہو جاتا ہے. اور کلمات یا وہ اور دھندے جو ہماری فیشن پرست اور ماں کا پرست معاشرے نے اختیار کر رکھے ہیں, وہ تو زبان توڑتے ہیں بچے کی, وہ زبان پر صحیح طریقے سے جاری نہیں ہوتے. توڑنا پڑتا ہے بچے کو, محنت اور مشقت برداشت کرنا پڑتی ہے. آپ خوب جانتے ہیں کہ ہم کیا کیا سکھاتے ہیں, اپنے چھوٹے بچوں کی زبان کس کس چیز پر کھلواتے ہیں, آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. لیکن لا الہ الا اللہ یا لفظ اللہ ایسا کلمہ ہے کہ بڑی آسانی کے ساتھ بچہ اس کو ربانی کے ساتھ ادا کرے اور جاری ہو جائے گا اس کی زبان. کس قدر بہترین چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس موقع پر تعلیم کرنا ہے. یہاں تک تو بہرحال اس کی زبان کھولنے تک کا معاملہ, اب اس کے بعد دوسرے رنگ کی تربیت شروع ہوتی ہے. اب اس کے اندر کچھ شعور, تھوڑا تھوڑا شعور آنے لگا, تھوڑی تھوڑی سمجھ اس کے اندر آنے لگی. اس سمجھ سے کام لیجیے اللہ کے لیے, اس کے اس سمجھ کو اور شعور کو برباد نہ کیجیے. جو شعور اللہ تعالیٰ اسے رکھتا رکھتا تھوڑا تھوڑا عطا فرما رہا ہے, اس کو صحیح راستے پر اور صراط مستقیم پر لگا لیجیے. میں اس سلسلے میں اگر احادیث آپ کے سامنے بیان کروں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کے طریقے پر فرمائی ہیں تو وہ بہت کثرت سے ہو جائیں گے, لیکن مختصرا میں ایک حدیث عرض کرتا ہوں اور اسی سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہمیں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے اور یہ کہ ہم کر کیا لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبو اولادکم علی ثلاث خصال, تم اپنے بچوں کو تین باتوں کی عادت ڈال دو, عادت ڈال. میں نے ادبو کا ترجمہ سمجھانے کے لیے یہ کر دیا, عادت ڈال دو, ان کی عادت بن جائے. عادت بننے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں ایسا راسخ ہو جائے, ان کے ذہن میں ایسی پیوست ہو جائیں یہ تین چیزیں کہ وہ ہر حال میں اس کو پیش نظر رکھیں کہ ہمیں یہ کرنا. یہ ہے عادت ڈالنے کا مطلب. جیسے ہم عادی ہو جاتے ہیں چائے پینے کا, اب چائے پینے کا جب وقت ہوتا ہے فوراً ہمیں طلب شروع ہو جاتی, یا کسی اور چیز کے عادی ہو جاتے ہیں جب وقت آتا ہے فوراً طلب شروع ہو جاتی. فرمایا ادبو اولادکم علی ثلاث خصال, تین باتوں کا عادی بناؤ اپنے بچوں کو. یہ تربیت اب شروع ہو رہی ہے. جب اس کے اندر تھوڑا تھوڑا شعور آیا, کیا کیا ہے؟ حب نبیکم و حب آل بیتہ بتلاوت القرآن. ایک تو اپنے نبی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عالم دیکھیے, کیسا ایمان کو محفوظ کیا ہے آپ نے.
بچے کے ایمان کی کیسی تربیت ہو رہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس بچے کے دل میں آ جائے گی یقین رکھیے کہ وہ بہترین اور پکا مومن ہوگی. یقین ہم زبان سے تو محبت کے دعوے کرتے ہیں اور حقیقت حال کیا ہے وہ ہم خوب جانتے ہیں. ہماری محبت زبانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قلبی محبت ہے تھوڑی بہت ہے لیکن وہ بات نہیں کہ جو ہونا چاہیے. تو پہلی چیز فرمائی حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت ان کے اندر ڈال دو، ان کے دلوں میں پیوست کر دو، ان کے ذہنوں کو رنگ دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. کیسے رنگا جائے گا، کیسے یہ محبت آئے گی؟ ٹی وی سے نہیں آئے گی یقین رکھیے، ٹی وی سے نفرت پیدا ہوگی اس کا، سینماؤں سے نہیں آئے گی، یہ جو ناجائز محفلیں ہوتی ہیں ان سے نہیں آئے گی، ہو ہا کرنے سے نہیں آئے گی، ناول پڑھنے سے نہیں آئے گی، اخبارات پڑھنے سے نہیں آئے گی. یہ محبت پیدا ہوگی، اس کا طریقہ بھی ہے، میں عرض یہ دیتا ہوں، یہ محبت پیدا ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، آپ کے حالات، آپ کی بزرگی، آپ کے معجزات، آپ کی سب سے زیادہ افضل ترین شخصیت اور آپ کے خاص خاص کمالات بیان کرنے سے. اس سے پہلے جو آج ہمارے گھروں میں بالکل ختم ہے، کسی گھر میں اس کا اہتمام؟ انصاف سے غور کریں ہم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سلسلے میں یہ چیزیں ہم کریں. ہم تو لگ گئے ہیں ٹی وی کی طرف، اس بیماری میں ایسے مبتلا ہوئے ہیں جو ہمیں لے کر ہی جائے گی، ایسے متوجہ ہو گئے اس کی طرف، کہاں سے آ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. مختصر عرض کر کے ختم کرتا ہوں، وقت ہو گیا آپ کا، اس بات کو پھر اگلی مجلس میں بھی انشاءاللہ عرض کروں گا. اور فرمایا وحب آل بیت، ہی اہل بیت کی محبت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اہل بیت، آپ کے اہل بیت کی محبت کا اردو عادی بناؤ، جن میں آپ کے ازواج مطہرات بھی ہیں. اہل بیت میں، اہل بیت میں حضرات بنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، یعنی آپ کی صاحبزادیاں، اہل بیت میں صاحبزادیوں کی جو اولاد ہے وہ بھی داخل ہے، حضرات حسنین بھی ہیں، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور نیچے تک چلے آئی یہ سب اہل بیت. اہل بیت کی محبت کا عادی بناؤ. یہ کیسے ہوگا؟ اس کا طریقہ بھی وہی ہے جو ابھی میں نے مختصراً بتایا، کہ ان کے کمالات، ان کا مقام، ان کی بلندی، اور ان کے جو اللہ تعالیٰ نے خصوصی صفات عطا فرمائی تھیں ان کو بیان کرو. سب ان تمام موضوعات پر کتابیں موجود ہیں. اور تیسری چیز بیان فرمائی تلاوت القرآن. لیجیے حضرت، ادھر تو شروع کرایا زبان کھلوائیے لا الہ الا اللہ پر، اور فوراً حکم دے دیا کہ تلاوت القرآن کا عادی ہونا. کیوں صاحب ہو، کیوں حضرات، کیوں ایمان بازو، ذرا سوچو تو صحیح. ہم اللہ کے بندے ہیں، رسول کے امتی کہلاتے ہیں، ہے ہم میں سے کوئی ایسا آپ جو ان تینوں باتوں پر عمل کرنے والا ہو اپنی اولاد کے سلسلے میں؟ ذرا خبر لیں ہم اپنی. ویسے تو ہم بہت کچھ کہتے پھرتے ہیں کہ مسلمان ہیں، ذلیل ہیں، یہ ہو رہا جو ہو رہا، اللہ تعالیٰ کے غضب میں مبتلا ہے. ذرا یہ حالات تو دیکھیں گے کیا، ہم نے خود غضب الہی کو دعوت دی اپنی ان حرکتوں سے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں محفوظ رکھے. انشاءاللہ باقی پھر عرض کر دوں گا، اس وقت پورا وقت ہو چکا ہے. یہ چند درخواستیں ہیں دعاؤں کی، ان میں مضمون ایک تو ہے ایک صاحب نے لکھا ہے محمد اکبر صاحب نے کہ میرے لیے دعا کرنا ہے, یہ نہیں لکھا ہے کہ کیا مقصود ہے ان کا. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ صاحب شاہ نواز کی والدہ جگر کی بیماری میں مبتلا ہیں, ان کی صحت کے لیے دعا فرمائیں. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ بیٹی کے رشتے کے سلسلے میں پریشان ہوں, دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی مناسب رشتہ عطا فرما دیں. اور ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میری بھتیجی کی صحت کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرمائیں. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میرے بچے کے لیے دعا کریں, وہ بہت بیمار ہے اور جب سے پیدا ہوا ہے اس وقت سے مسلسل اسپتال میں جاتا ہی رہتا ہے. ایک اور صاحب نے لکھا ہے کہ امتحان ہے, دل کوئی گیا ہے ان کا رشتے دار, اس کی کامیابی کے لیے دعا کریں. بد امنی سے اللہ تعالیٰ ہمارے پورے شہر کو اور تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھیں. اللہ تعالیٰ جاتوں سے, رہزنوں سے, چوروں سے, اچکوں سے, لٹیروں سے, ظالموں سے, قاتلوں سے اور دشمنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں اور ہمارے تمام اہل و عیال کی حفاظت فرمائیں. برابر گیا ہے.